الوفاء في المعامل لسلاح معاشرة فقه شريعة طريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام کی میں 40 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اس میں سے نمبر 27 قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دنیا کی سبھی قوموں کا قیمتی سرمایہ بچے ہوا کرتے ہیں. یہ قول بھی زبان زد عام ہے کہ بچے من کے سچے. ایک اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں کم و بیش 2 ارب بچے ہیں اور یہ تعداد اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. اب بتدریج اس میں کمی واقع ہو رہی ہے. بچے اس وقت دنیا کی آبادی کا کم و بیش 30% ہے، لیکن یہ ہمارا 100% مستقبل ہے. امیر رسول نے یہ ارشاد فرمائے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کس طرح کی جائے. یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ان کو رشتوں کی پہچان کیوں کروائی جائے اور دین کی طرف کس طرح راغب کیا جائے. جواب ارشاد فرما دیجئے.
ماشاءاللہ، بچے تو واقعی گھر کی بھی رونق ہوتے ہیں اور معاشرے کی بھی ایک عجیب رونق کا سبب ہے. یہ بچے اگر مائنس ہو جائیں تو معاشرہ پھیکا پھیکا لگے، گھر بھی سونا سونا معلوم ہوتا ہے. اب ان کی تعلیم و تربیت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو پہلے والدین کی تربیت ضروری ہے. جب تک والدین کی تربیت نہیں ہوگی بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی، اور خرابیوں کا سبب بھی یہی ہے. بچوں میں جو اس وقت خرابیاں ہیں، بچے یہی بچے کل کے بڑے ہیں، کل کا معاشرہ انہیں سے وہ ترتیب پاتا ہے. تو اب والدین کا ذہن چونکہ مدنی ہوتا نہیں ہے، مدنی ہم مطلب یعنی کہ ہمارا یہ اصطلاح ہے میں اچھا نہیں ہوتا اتنا. والدین کی دھنی یہ ہوتی ہے، عام طور پہ جنرل بات کر رہا ہوں، کہ میرا بچہ خوب دنیاوی تعلیم حاصل کرے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پائلٹ بن جائے، آفیسر بن جائے، مطلب بس یہ اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں. تو اس کو اگر زیادہ پیسہ آ گیا تو بھائی امریکہ جا کر ڈاکٹر بن کر آئے گا، تو ادھر جائے گا تو ادھر جائے گا، اور بڑا آدمی بن کے آئے گا. اور پھر یہ مطلب ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کو دھکا مار کے نکال دے، امریکہ بھیجو، تو ساتھ میں بیبی کو بھی ہاتھ میں لے کر آئے. رکھتے ہو گے نہیں نہ مالک جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ان معاشرے میں, جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کو میری بات سمجھ میں آتی ہو. تو یہ وہ ہماری گجراتی کہاوت ہے, ہاتھ نہ کریا ہی واگے, یعنی کہ جو ہاتھوں کا کیا ہے نا وہ دل پہ آخر کار ضرب لگاتا ہے, چوٹ مارتا ہے. تو اب بچوں کی تربیت جس طرح کی کر رہے ہیں نا, اس وجہ سے آج گھر گھر میں جنگ عظیم چھڑی ہوئی بھی ہے. تو بچپن سے ان کی تربیت اسلامی خطوط پر نہیں ہوئی نا, اگر اسلامی خطوط پر تربیت کی جاتی جبکہ ماں باپ کا بھی ذہن اسلامی ہوتا, تو پھر گھر میں وہ جنگ عظیم چھڑنے کا چانس کم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے لیکن کم ہو جاتا ہے, فرق پڑتا ہے. جیسے کہ یہ دنیا جانتی ہے کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں ان کے گھروں میں فساد کم ہوتے ہیں, اور جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں بلا کے فسادات ہوتے ہیں, اتنے فسادات ہوتے ہیں, اتنی جنگیں چھڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت جو ہے نا, یہ اللہ کے نام سے شروع کی جائے. جب بچے کی زبان کھلے نا تو اس کو ٹاٹا پاپا سکھانے کے بجائے اس کو اللہ کا نام سکھایا جائے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلوایا جائے. آپ بتائیے معاشرے میں ایسے کتنے بچے ہیں جنہوں نے پہلے لا الہ الا اللہ کہا ہو, اب بھی نہیں آتا ہوگا پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ کا کہتے ہیں, تھینک یو کہتے ہیں. ہاں میرا تجربہ ہے, جیسے ہمارے مدنی ماحول میں بچے, یعنی کہ جو واقعی مدنی ماحول میں خالی وہ ٹائٹ امامہ باندھ لیا موقع کی مناسبت سے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, جو پریکٹیکل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو مدنی کاموں میں رچے بسے رہتے ہیں, ان کے بچے آپ کو جزاک اللہ کہتے ملیں گے. لیکن پھر ان کے وہ جن کے ٹائٹ پوزیشن بتائی ہوئے ہیں وہ آپ کو تھینک یو کہ وہ تھینک یو بولیں گے. اور تھینک یو اور تھینک یو اس کے بجائے یار جزاک اللہ سکھاؤ اپنے بچوں کو. ان کو سلوٹ مارنے کے بجائے السلام علیکم کہنا سکھاؤ. پہلے بڑوں کو آئے گا تو وہ سکھائیں گے نا بچوں کو. ان کو کہاں تھا السلام علیکم, صحیح تلفظ جنرلی نہیں آتا عوام کو, اپنے اپنے تلفظ میں سلام کر رہے ہوتے ہیں, السلام علیکم السلام علیکم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کہاں سے. تو یوں اپنی بھی ترکیب ہو اور پھر اپنی اولاد کی بھی تربیت ہو, ورنہ نہیں کرنی تربیت, اس کو دنیا کے حوالے ہی رکھنا ہے, دل نہیں جلانا, اپنے آپ کو کڑانا نہیں ہے, کوشش نہیں کرنی. تو قرآن کریم کی آیت سے پیش نظر رکھیے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ, وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ایندھن مانے جلنے والی چیزیں, جیسے وہ گیس کے آج کل چولہے ہوتے ہیں تو چولہے کے اندر جو گیس بھرا ہوتا ہے نا یہ ایندھن ہے. یہ سردیوں میں لوگ ہمارے یہاں پاکستان میں, ہر جگہ تو نہیں ہوتا ایسا, پاکستان میں لکڑیاں تاپ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب جو لکڑیاں جل رہی ہیں نا یہ ہے ایندھن. گاڑی جس سے چلتی ہے پیٹرول اندر ڈالا جاتا ہے یہ ہے ایندھن. تو ایندھن یعنی کہ جو جلایا جائے, تو آدمی اور پتھر یہ جہنم کا ایندھن ہے. اچھا پتھر کون سے؟ وہ پتھر جن کی پوجا کی گئی دنیا میں, یعنی بت. ان پتھر تو پتھر ہی ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, نہ وہ قصوروار. یہ جنہوں نے ان کی پوجا کی نا وہ ان کے ساتھ یہ پتھر کر دیے جائیں گے, جہنم میں یہ جل رہے ہوں گے. ان کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے خدا تمہارے ساتھ جل رہے ہیں, جن کو تم خدا سمجھ بیٹھے تھے یہ خدا نہیں تھے, یہ تب بھی پتھر تھے اب بھی پتھر ہیں. یہ وہ پتھر آگ میں ڈالے جائیں گے, وہ ان کے مطلب یعنی کہ صدمے میں اضافے کے لیے ہوں گے یا جو بھی مطلب اس کا اللہ تعالیٰ کی جو بھی مشیت ہے, وہ پتھر جہنم میں جلائے جائیں گے جو پوجے جائیں گے دنیا میں. تو بہرحال یہ کہ اپنی آل کو اپنی اولاد کو اس نے اخلاق کی تربیت دیں, سات سال کا ہو تو نماز کا اس کو حکم کریں اور نماز پڑھائیں اس کو. لیکن آپ بتائیے کون پڑھاتا ہے نماز؟ اچھا نہیں پڑھاتے تو اس لیے نہیں پڑھاتے کہ باپ بھی نہیں پڑھتا, ماں بھی نہیں پڑھتی. جب خود ہی نہیں پڑھتے تو بچوں کیا پڑھائیں گے؟ تو پھر یہ رونا دھونا چھوڑ دیں گے ہماری اولاد یوں تو یوں تو یوں تو یوں سرکشی کرتی ہے, سامنے جواب دیتی ہے, فلاں کرتی ہے, تو کرے گی نا. آپ ان کے سامنے گناہ بھرے چینل چلاتے ہیں جس میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں, مار دھار کی فلمیں, یہ نیٹ ان کو آپ دیتے ہیں, ان کو آپ نے وہ موبائل فون دلا کر دیا ہے جس میں واٹس ایپ کی سروس بھی ڈلوا دی ہے. تو اب یہ کہ کوئی کوئی ہوگا جو درست استعمال کرے گا, ورنہ جنرلی جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں اس کا. اور پھر یہ کہ گناہوں میں اضافہ اور تباہی اور بربادی کا دور دورہ ہے اور انٹرنیشنل پرابلم ہے. اولاد سے ماں باپ تنگ ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ اولاد کیوں ہم کو تنگ کرتی ہے. یہ اپنے اوپر غور کریں گے, اپنی یعنی مس ٹریننگ کی وجہ سے یہ تنگ کر رہی ہے اولاد. ہماری ٹریننگ صحیح ہوتی نا تو پھر بہت کم اس کا ریشو رہ جاتا تنگ کرنے کا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنہ سرد سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ رشتوں کی پہچان کے تعلق سے بھی پوچھا گیا تھا کہ یہ کیوں کر کرائی جائے, یا اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ہو.
رشتوں کی پہچان تو عام طور پہ کرواتے ہیں, لیکن اب یہ نا کہ چونکہ وہ انگلش کا رواج ہو گیا ہے تو اس لیے وہ صحیح معنوں میں رشتوں کی پہچان ہو نہیں پا رہی. اب کیا عوام ہو یا گھر کا خاندان کا کوئی فرد ہو, اب اس کو وہ انکل بولتے ہیں, اب وہ کیسے پہچانو؟ سگا چچا وہ بھی انکل ہے. اب جس کو ہم تایا بولتے ہیں, اب یہ بھی نہیں پتا ہوگا تایا ہوتا کیا ہے. بڑے ابا, بڑے ابا بھی بولتے ہیں. تو میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ تایا کون ہوتا ہے. باپ کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں چچا, چاچا, چاچو, گجراتی میں بولتے کاکا, ہماری مہمان زبان میں بھی کاکا بولتے ہیں. اب نہیں بولتے, اب تو انکل بولتے ہیں سب کو, چاہے مامو ہو, چاہے چاچو ہو, چاہے پھوپھا ہو, چاہے خالو ہو, یہ سب کو انکل بولتے ہیں. اب یہ پہچان خلاص ہو گئی. اچھا ایک تو یہ آفت آئی ہوئی ہے, انکل ٹپک پڑے, اس کو چھڑا نہیں سکتا میں, سمجھے. پڑوسی کو بھی انکل, سب کو انکل بولتے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ خالہ دادو, مامو دادو, پھوپھی دادو, چچا دادو, تایا دادو, سب کو ایک ہی لقب دے رکھا ہے, میرا کزن ہے. اب کیسے پہچان کراؤں میں؟ تو یوں مطلب کزن اور انکل میں, اچھا پھر خالہ ہو, پھوپھی ہو, مامی ہو, آنٹی, اس کو آنٹیاں مارتے ہیں, کیا کرے, سب آنٹیاں ہیں. حالانکہ ہماری اردو زبان اتنی پیاری ہے, اس میں سب کے الگ الگ رشتے بیان ہیں. تو میں وہ چاچا اور تایا کا آپ کو بتا رہا تھا, چچا تایا چاچو, یہ اب اللہ کا کرم ہے کہ دادو بولتے ہیں ابھی ڈاٹا کو, ابھی دادو پر انگریزی بھوت سوار نہیں ہوا ہے, کب ہو جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کا کوئی ابھی سے تعویذ پہن لو یار, کہ دادو سلامت رہے اور غالباً نانا بھی سلامت ہے ابھی تک. یہ انقریب ہو سکتا ہے اس کو گرینڈ فادر اور کیا کیا نام دے دیں, یہ بھی غائب ہو جائے. نانا دادا کا فرق بھی ہے. تو باپ کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بولتے ہیں چچا یا چاچا, اور باپ کا جو بڑا بھائی ہے اس کو کہتے ہیں تایا. بڑے بڑے ابا, بڑے ابا بھی بولتے تھے, اور ہماری میمنی زبان میں اس کو وڈو پے. باپ کے چھوٹے بھائی کو کاکا اور بڑے بھائی کو وڈو پے. یہ تو سب خواب ہو گئے, اب یہ سب انکل ہیں. اب اس میں رشتے کی پہچان کیسے کروائی جائے؟ تو یہ کہ جو نہ سمجھو اس کو مجھے سمجھانا پڑے تو الگ بات ہے, ورنہ سب کو پتا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. بھائی چچا تایا کی پہچان کروائیے. امی ابو کی پہچان تو خیر ہو ہی جاتی ہے. ابھی امی ابو کے جو بھی نام انہوں نے بدلے ہیں, پہلے ممی بولتے تھے, اب مما کر دیا ہے, کل کچھ ماما بنا دیں ہو سکتا ہے. تو یہ یعنی کہ یہ فکس ہے, ہر ایک کو ممی نہیں بولتے. تو یہ تو چلو اس بہانے مطلب یہ پتا چل جائے گا یہ میری ماں ہے, اور باپ کو ڈیڈ یا ڈیڈی بولتے ہیں. ڈیڈ بولتے ہیں, ڈیڈ من مرا ہوا یا موت کیا مطلب. اب وہ ڈیڈی کا شارٹ فارم ڈیڈ, مم یا موم ڈیڈ, ماں باپ کو یوں کر دیا. لیکن چلو پھر بھی پہچان باقی ہے کہ یہ میری ماں یہ میرا باپ ہے. اور بھائی کو ابھی تک تو بھائی بول رہے ہیں, بھائی کو میرا خیال ہے ابھی تک بھائی بول رہے ہیں. برادر وہ نہیں بولتے, بھائی بولتے, میرا بھائی ہے. تو یہ بھی صحیح ہے, مطلب ابھی بھائی سلامت ہے, ماں باپ سلامت ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. کل کیا ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو سب کو چاہیے کہ خاندان کے رشتوں کی پہچان کریں, اور دودھ کا رشتہ ہو تو اس کی بھی وہ شہرت کریں. دودھ کے رشتے بھی تو ہوتے ہیں نا, اس کو مشہور کریں. ورنہ یہ کیس ہمارے سنے ہوئے کہ آپس میں شادیاں ہو جاتی ہیں بعد میں پتا نہیں چلتا نا. دودھ کے رشتے کا جب پتا چلتا ہے کہ بچے ہو گئے, اور اب ثابت ہوا کہ یہ تو دودھ کا رشتہ تھا, ان کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام تھا, اب یہ بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اب علماء کے دروازے بجاتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں اور دین کا درد رکھتے ہیں, خوف خدا رکھتے ہیں. ورنہ مجبوری ہے, اللہ معاف کرے گا, یوں کر کے بڑے بوڑھے بٹھا دیتے ہوں گے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو دودھ کے رشتے جو ہیں, جو ثابت ہو دودھ کا رشتہ, تو نکاح تو ہے ہی حرام ہے اس سے. تو اس کا پتہ ہونا چاہیے خاندان کو, سب کو, کہ یہ میرا دودھ کا بیٹا ہے یا دودھ کی بیٹی ہے, دودھ کے رشتے کی. تو یہ اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, تاکہ کل جا کر آگے چل کے ان میں کوئی رشتے نہ ہو جائیں. تو آپ کب تک جیئیں گے, میں کب تک زندہ رہوں گا, سب کو مرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہے, اگر قبض رہتی ہو تو کیا کیا جائے؟ جزاک اللہ خیر.
مناسب مقدار میں پپیتا کھا لیجئے, ایک وقت کا فاقہ ہو سکے تو کر لیجئے. مشہور ہے اسبغول, ایک بھوسی آتی ہے, وہ بازار میں عام طور پہ یہ دنیا بھر میں دستیاب ہوتی ہوگی, یہ حاصل کر لیں. اسبغول کی بھوسی بھی آتی ہے, اس کے دانے بھی آتے ہیں لال لال, یہ ہر جگہ نہیں ملیں گے, یہ پنساری کی دکان پہ ملیں گے. یہ بھی قبض کشا ہوتے ہیں, قبض دور کرتے ہیں. مناسب مقدار میں پانی کے ساتھ پھانک لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. صوفی نگر ڈربن ساؤتھ افریقہ میں انگریزی زبان سے یہ سوال ہے, جس کا اردو میں خلاصہ پٹیوں کے ساتھ ہے.
I am from Sufi Nagar, Durban, South Africa. Could you please, Huzur, give us a wazifa on how to have a strong memory?
قوت حافظہ کے لیے وظیفہ انہوں نے دریافت کیا ہے, پانچوں نمازوں کے بعد سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو پڑھنے کی عادت بنائیے, انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, یہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں تحریری سوالات بھی موصول ہوئے ہیں, تو کچھ تحریری سوالات بھی آپ سے کر لیے جاتے ہیں. سردی کا موسم ہے
آپ کے یہاں؟
جی, ہمارے یہاں ایسا, جہاں میں ہوں وہاں بھی اتنا نہیں ہے, پنجاب میں بہت زیادہ ہے, ایسا لگ رہا ہے سوالات سے. اچھا باب, یہ ارشاد فرمائیے, ویسے دنیا کے کئی ممالک میں بھی سردی تو ہے, کسی نے یہ لکھ کر بھیجا ہے کہ اللہ تعالی کو سردی کا وضو پسند ہے, یہ کہاں تک درست ہے؟
یہ ہے کہ وضو جب دشوار ہو اس وقت وضو کرنے میں ڈبل ثواب ملتا ہے، یہ مطلق ہے. اب اس میں سردی لگ رہی ہے یہ بھی آ گیا، نزلہ لگا ہوا ہے اب وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، ظاہر یہ بھی آ گیا. تو اور بھی جب بھی نا وضو دشوار ہو تو وضو کرنا یہ دونا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے. یہ تو میری معلومات میں ہے، خصوصاً سردی کا وضو اللہ کو پسند ہے. اس طرح کی کوئی روایت ہو تو مفتی صاحب سے دریافت کر لیتے ہیں.
مفتی صاحب تیار ہیں.
جی، بہار شریعت میں تبرانی اوسط کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا یعنی دگنا ثواب ہے.
سبحان اللہ، فرا ہوگا میں نے بھی بارہا. جزاک اللہ خیرا، ماشاء اللہ.
اچھا، اب یہ ضیاکوٹ کے ہیں، سیالکوٹ جس کو عموماً کہا جاتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیالکوٹ کو ہم ضیاکوٹ کہتے ہیں، وہاں سے سوال.
اچھا، وہ معذرت، پہلے میں وضاحت کروں، سخت سردی میں وضو کا تو فرمایا ہے، اب اگر سخت سردی میں گرم پانی سے وضو کرے تو بھی کیا یہ ثواب ملے گا، یا ٹھنڈے پانی سے ثواب ملے گا؟ کہ گرم پانی سے اتنی تکلیف تو ہوگی نہیں، اور اس دور میں کوئی گیزر وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے. اب یہ تو اب اس کی شرح تو دے، شرح ہو تو دیکھنے سے پتا چلے. دیکھیں اب اپنے اٹکل سے کیا کہ.
اچھا، یہاں اگر میں
تو مطلقاً حدیث شریف میں تو ہے،
یہاں آپ دونوں حضرات سے اگر میں یہ بات کروں کہ جو زمین سے بابا بورنگ کا پانی نکلتا ہے، تو کیا یہ بات تجربات میں ہے کہ سردی میں جو پانی زمین سے آتا ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اتنا نارمل پانی ہوتا ہے، اور گرمی میں وہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ درست ہے؟
ہاں، یہ اندازہ ہے اس کا. لوگ اس کو گرم بولتے، گرم پانی
جی
سردی میں، اس سے وضو غسل آسان ہوتا ہے اس عام ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں.
تو زمین سے پانی تو پہلے بھی آتا ہوگا، گیزر اگرچہ نہ ہو.
پہلے بورنگ کا سسٹم پڑا نہیں ہے کہیں، واللہ اعلم.
کنویں میں پانی ہوتا تھا نا بابا.
احادیث میں پانی گرم کرنے کا تذکرہ موجود ہے صحابہ کا، کہ پانی گرم کرنے کے تذکرے موجود ہیں.
ٹھیک. اچھا، یہ ضیاکوٹ سے سوال ہے کہ کہتے مجھے سردی سے بہت زیادہ چیڑ ہے، کیونکہ میں سردی میں سانس کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، سردی سے بچنے کی احتیاط ارشاد فرما دیں.
نمبر ایک، سردی سے چیڑ ختم کر دیجئے.
جی،
کہ وہ سردی جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ سردی بہت ہو نا تو اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا سردی ہی میں پڑھی جاتی ہے، اس دعا سے محرومی ہوگی اگر ہم کو سردی کا موسم نصیب نہیں ہوگا تو.
یا اللہ، آج بہت سردی ہے، مجھے زم حریر کے عذاب سے بچا. تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب زم حریر سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ تجھ سے پناہ مانگتا ہے، میری میں نے اسے تیرے عذاب سے پناہ دی. اس طرح یہ خلاصہ اس روایت کا ملتا ہے.
عرض کیا گیا زم حریر کیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ زم حریر یہ جہنم کا ایک گڑھا ہے جس میں ٹھنڈک کا عذاب ہے، اس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو اس کے بدن کے سردی کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے.
ہائے ہائے،
یہ بھی مضمون ہے.
جی بابا،
تو زم حریر یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، ایک شعبہ ہے جہنم کا، ایک عذاب کی ایک کائنڈ ہے، یہ قسم ہے جہنم میں.
بابا
جہاں گرمی کا عذاب ہے وہاں ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے.
بابا
تو ایک تو یہ دعا پڑھنے سے محروم ہی رہے گی، دوسرا یہ کہ سردی کا تعلق فصلوں سے بھی ہوتا ہے، بہت ساروں کو سردی کی وجہ سے روزی ملتی ہے، جیسے کہ سردی کے کپڑے سردیوں میں ہی بکتے ہیں، ہے نا؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ سردی کے صحت پر بھی اثرات ہوتے ہیں، ہر وقت گرمی رہے تو بدن کی حالت بری ہو جائے، تو سردی بھی آتی ہے گرمی بھی آتی ہے، جب بہت گرمی ہوتی ہے تب بھی تو تکلیف ہوتی ہے، خصوصا باب المدینہ میں اگر یہ سائل رہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں گرمی میں؟ یہاں تو مطلب ہر دوسرے گھنٹے بجلی فیل ہو رہی ہوتی ہے باب المدینہ میں، خاص کر جو مطلب آزمائش ہوتی ہے گرمیوں میں وہ باب المدینہ والے جانتے ہوں گے، اور دیگر شہروں میں بھی ہوتی ہوگی، دیگر ملکوں میں بھی ہوتی ہوگی ایسی صورتیں کہ بجلی فیل ہو جاتی ہوگی. تو یہ کہ سردی سے بہرحال فوائد بہت ہیں، گرمی سے بھی فوائد ہیں، بارشوں کے سیزن کے بھی فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی کام بیکار نہیں کیا، کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی. یہ اس کی مصلحتیں حکمتیں کہ ہر سیزن میں مطلب یہ ہے وہ برکتیں برکتیں، اور کسی بھی موسم کو برا بولنا یہ اگر گہرائی میں جائے نا تو یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ موسم پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا تو اس کو برا کہہ رہا ہے، تو مجھے اسے چیڑ ہے، سوچ تو صحیح، تو کر کیا رہا ہے؟ تو بیماری تو مطلب بعضوں کو گرمیوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، ایسی خارشیں نکلتی ہیں، پھوڑے نکلتے ہیں کہ بےچارے وہ کہیں کے نہیں رہتے. پھر جہاں بجلی ٹرپ ہوتی ہے وہاں تو یہ کس طرح وقت تو ان کو گرمیوں سے ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہوں ہمیں چیڑ، سردیوں میں ہماری صحت بحال رہتی ہے. تو اللہ کے پیدا کردہ ان موسموں کو برا نہ کہا جائے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اور اس کا علاج کریں اس مرض کا، شکایت نہیں کرنی چاہیے.
اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ سردی کے موسم کو زیادہ پسند کرتے تھے، کہ راتیں لمبی ہوتی تھی، اس میں عبادت جو ہے وہ زیادہ کی جا سکتی ہے.
بے شک. اور گرمیوں میں
روزے
چھوٹی ہوتی ہے، گرمیوں میں روزے مشکل ہوتے ہیں، تو وہ روزے رکھنے والے بھی گرمیوں سے متاثر ہوتے تھے بزرگان دین، کہ قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں. اور یہ ان کے بھی اقوال ملتے ہیں کہ ہم کو مطلب شدت کی گرمی میں روزے پسند ہیں. ہم لوگ تو آرام پسند لوگ ہیں، آسانی طلب لوگ ہیں، ہم کو سردیوں میں رمضان آئے تو مزہ آتا ہے، روزے آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ
آمین آمین. اللہ بہتر فرمائے صلی اللہ
تعالیٰ.
ایسا لگتا ہے کوئی درد بھرے دل سے ایک سوال نکلا ہوگا. لکھتے ہیں، بیان کیا، میرا نکاح ہو چکا ہے، 2 سال ہونے کو ہیں. مہنگے اور فضول قسم کے رسم و رواج کی وجہ سے میری رخصتی نہیں ہو رہی ہے، آپ ہمارے بڑے بڑوں کو سمجھائیے.
سمجھ جائیے، آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ اب آپ فارغ البال بیٹھے ہیں تو اپنے بال بچوں کو ستا رہے ہیں، تو غیر معمولی تاخیر نہ کی جائے کہ اس طرح پھر گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ذرا بیچاروں کو یعنی کہ اس طرح تکلیف بھی پہنچتی ہے. اور یہ بولتے ہیں تو کوئی ہے مطلب باپ کا باپ جو اس نے پوچھا ہوگی شرماتے ہیں، ایسی بات کیسے پوچھے آپ نے، کیسے بولے؟ دیکھو نا آپ زبان کھلی نا، تو جب یہاں مدنی چینل پر زبان کھل گئی اس کی بولنے کے لیے، اگر کہ نام وغیرہ نہیں پتا ان کا تو تکلیف ہوتی ہے تو چیخ تو نکلتی ہے.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس
آپ کسی کو مارو اور وہ رونے پر پابندی ڈالو، چیخنے پر پابندی ڈالو، یہ نہیں ہو سکتا. مارو گے تو چیخ تو نکلے گی اس کی.
اچھا چیخ کی آواز سب رونے کا تو صحیح. اچھا چیخ کی آواز سب سنتے ہیں مگر کاٹنے کو کوئی نہیں دیکھتا کہ کسی نے کاٹا ہوگا، خالی چیختا ہے، کیونکہ کاٹنے میں آواز نہیں ہوتی، آواز تو کاٹنے کے بعد چیخ کی نکلتی ہے. اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جی بابا جس نے یہ سوال بھیجا نا آپ کو، ممکن ہے، مجھے گمان ہے کہ یہ شاید مدنی مذاکرہ دیکھنے والا بھی ہوتا ہوگا، شاید کہیں ہوتا ہوگا کہ میرے گھر والے جمع ہو کے دیکھتے ہیں، اب میں تو تھک گیا نا کہ بابا المدد.
نہیں میں ہمدردی، ان کی ہمدردی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ان کا کام ان کے ماں باپ سے بڑوں سے میں سفارش کرتا ہوں کہ وہ فضول رسموں کو چھوڑو، ان بیچاروں کا کام کرو.
اچھا اس میں اس کے سوال میں کوئی جو مجھے لکھ کر دیا گیا ہے یہ صراحت مجھے نظر نہیں آ رہی کہ یہ سوال بھیجنے والی کوئی اسلامی بہن ہے یا اسلامی بھائی ہے. لہذا ہمیں
جو بھی فرض ہو جو بھی ہو تو یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نکاح کے بعد رخصتی, بلکہ عمر جب عمر لائق ہو جائے, عمر ہو جائے بالغ ہو جائے اور کف ملے جوڑ ملے کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو تو پھر یہ کہ جلدی جلدی نکاح کر کے رخصت کر دینا چاہیے, ورنہ گناہوں کا حساب بازار گرم ہوتا ہے. بلکہ جن کا نکاح بھی اگر رخصتی بھی نہیں کرتے نا, وہ بھی آج کل فیس بک کا دور ہے, آپ نکاح بھی تو فیس بک کے ذریعے کہیے کہ نکاح ہو رہے ہیں, لو میرج کرتے ہیں, سمجھے, وہ پھنس جاتے ہیں بےچارے. تو اس طرح شرارتیں بھی اس پہ ہو رہی ہیں. ہمارے ایک قریب میں کوئی سائی بھائی آگے پیچھے ہوتے ہیں, ان کا کسی نے بتایا, مجھے نام نہیں بتایا لیکن بتایا کہ یہ جانتے ہیں کہ وہ بےچارے کو فیس بک پر کسی نے للچایا, وہ ترکیب میں آ گیا سمجھے, پھر اس سے ملاقات کی ترکیب بنی تو وہ اس کا جاننے والا دوست ہی نکلا, یوں سمجھ لو وہ مرد تھا اور عورت کی آواز بنا کر اس کو للچا رہا تھا. سمجھے, لو بلایا اس نے, اس کو نکاح کے لیے آمادہ کر لیا, یہ بار شادی کے لالچ میں پہنچ گیا, پھر جب پردہ اٹھا تو سامنے مونچھوں والا مرد تھا. یہ بےچارے ایسا ظالم مذاق کیا. یہ بالکل, یہ ہم اپنے قرب و جوار کی باتیں میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا, لیکن وہ مدنی ماحول والے نہیں ہیں. مدنی ماحول میں جو ہوتے ہیں نا, معاذ اللہ, وہ ایسی حرکت نہیں کرتے, وہ اس طرح کے وہ جھوٹ نہیں بولتے اور دھوکہ نہیں دیتے. لیکن یہ کہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اطراف میں ہوتے ہیں, مدنی ماحول کے اطراف میں ہوتے ہیں, وہ اندر نہیں داخل ہوتے. تو یہ اس طرح کی مت شرارتیں کرتے, کیسا ظالم مذاق ہے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے, اور یہ بھی ہے کہ وہ بلا کر پھر لوٹ بھی لیتے ہیں, بعض اوقات مار بھی دیتے ہیں, اس طرح کے بھی سنے کس. تو یہ فیس بک کے ذریعے سب ہو رہا ہے, تو اگر آپ تاخیر کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا لال کہیں, مطلب وہ اس کے لال لال لاش نہ پہنچے, وہ بیچارہ کہیں برباد نہ ہو جائے. تو اس نے بالغ ہوا جلدی, اگر کوئی شرعی طور پر رکاوٹ نہیں ہے, جس رکاوٹ کو شریعت بھی منظور رکھے, رسم و رواج کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ بھی رسم وہ کہ جس کا شریعت میں کوئی مطلب پذیرا ہی نہ ہو, ایسی رسموں کے لیے پیسے چاہیے اور پیسے جمع کرنے کے چکر میں کچھ ہو جائے. ایک دل خراش واقعہ آپ کو یہ رسموں کے تعلق سے سناؤں, یہ نیٹ کے ذریعے ملا یہ واقعہ, اور یہ نو اسی ماہ کی 9 تاریخ کا, غالباً 9 نومبر کا اخبار جو تھا اس کے حوالے سے ملا ہے, جس کا مطلب مفہوم کچھ خلاصہ اپنے کچھ تحفظات کے ساتھ عرض کروں گا, شہر وغیرہ کا نام احتیاطاً نہیں لیتا میں. تو منگنی ہوئی, اب وہی رسم و رواج کے لیے پیسے جمع کرنے شروع ہوئے, اس میں اچھا خاصا وقت نکالا گیا, خوب پیسے جب جمع ہو گئے نا تو ہال بک ہوا, بڑے نکے زوردار سجاوٹیں کی گئی, اور یہ طے تھا کہ بہت اس کو احتشام سے اور گویا تاریخی انداز میں یہ نکاح کرنا ہے اور یوں کرنا ہے. تو اب یہ نکاح کا وقت آ گیا, ہال پر سینکڑوں مہمان پہنچ گئے, تو وہاں دیکھا تو کوئی نقشہ ہی اور تھا, دلہن کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی رکھی ہوئی تھی. انہیں نکاح سے کچھ دیر کچھ گھنٹوں پہلے وہ دلہن کا انتقال ہو گیا تھا, تو وہ لاش وہاں چادر اڑا کر یہ جس طرح بھی وہاں رکھی ہوئی تھی. انہیں جہاں خوشیوں کے شادیاں نے بج رہے تھے وہاں صفے ماتم بچ گئی, جہاں موسیقی کی دھنیں تھی وہاں آہیں اور سسکیاں بلند ہونے لگی. آخرکار اس دلہن کو حجرہ عروسی میں سجے سجائے حجرہ عروسی میں پہنچانے کے بجائے لوگ قبرستان کی طرف لے چلے اور اندھیری قبر میں اتار کر منو مٹی تلے اس کو داب دیا. خوب تیاری کرو, ابھی دو ہی سال ہوئے اور انتظار کر لو تھوڑا. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے, ایسا مت کیا کرو. نکاح کے بعد جلد تر رخصتی کر دیا کرو. جب تک کوئی ایسی واقعی جس کو شریعت مجبوری قرار دے, ایسی مجبوری نہ ہو, تو بلا وجہ یہ کھوٹی کھوٹی رسمیں کرنے کے لیے اور دھوم دھڑک کے کرنے کے لیے, دکھاوے اور نمائشی انداز کے لیے ایسا مت کریں. دو دلوں کو ملا دیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مت کا جواب دینا کیا ضروری ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟
اقامت کا جواب مستحب ہے, ثواب بڑا ہے, اس کو دینا چاہیے. اقامت کس کو بولتے ہیں؟ یہاں پر اقامت سے مراد وہ جماعت سے پہلے جو اذان کے الفاظ ہوتے ہیں, اس میں قد قامت الصلاح دو بار یہ اضافی ہوتا ہے, جو اذان میں نہیں ہوتا اس میں ہوتا ہے, اس کو اقامت بولتے ہیں. تو اس کا بڑا ثواب ہے, یہ جواب دینا چاہیے. نہیں دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے, ایک مستحب چھوٹا, وہ مستحب چھوٹنے پر گناہ نہیں ملتا, ثواب سے محرومی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یہ تحریری سوال آیا ہے, کچھ لوگ وضو کے دوران صابن سے منہ دھوتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟
اگر کوئی ضرورت ہے, منہ میلا ہے, کالک ہے, تو اب تو وہ دھونا سمجھ میں آتا ہے, ورنہ صابن وضو کا حصہ نہیں ہے. اب مفتی صاحب فرمائیں گے, وضو میں مل کر دھونا یہ مستحب ہے,
جی.
تو غسل میں اعضاء وضو کو ملنا یہ سنت ہے.
حرج تو نہیں ہے, لیکن اب یہ جو سنت برادر اس میں یہ کہ صابن یا مٹی وغیرہ استعمال کرنا وضو کے دوران تو نہیں پڑا کہ اس طرح یہ لکھا ہو.
اگر علماء ایسا کریں گے نا, صابن سے منہ وغیرہ دھوئیں گے, تو عوام اس کو سنت سمجھیں گے, پھر مسجدوں کے قریب صابن کی دکانیں کھل جائیں گی. تو اس لیے وہی کیا جائے جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. صابن کا کہیں تذکرہ میں نے بھی نہیں پڑھا. وہ ضرورت ہونا وہ الگ بات ہے, جیسے تین بار ہاتھ دھونا سنت ہے. اب ہاتھ ہیں میلے کچیلے اور کالک چھوٹتی نہیں ہے, تو چاہے وہ سو بار دھونے پڑے, میل تو چھوڑانا چاہیے. ارے ہاتھ دھونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کیچڑ والے ہاتھ تھوڑی کرنے, کہ میل تو پانی سے مزید وہ چھوٹے گا, اور ایسی کالک چپکی ہوئی ہے کہ اترتی نہیں ہے, تو جس طرح بھی اس کو اتارنا ہے. تو وہ ضرورت ہونا اور چیز ہے. منہ مٹی سے اٹا ہوا ہے اور وہ پانی سے نہیں چھوٹ رہا, اب وہ صابن استعمال کیا تو وہ کیا, یہ نادر صورتیں ہوتی ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اس کا اہتمام نہ کر لیا جائے کہ لوگ سمجھے کہ صابن سے دھونا یہ کوئی وضو میں سنت ہے یا کوئی ثواب کا کام ہے یا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ. عوام ہے نا, عوام بڑی یعنی کہ وہ عجیب و غریب ان کی سوچیں ہوتی ہے. میں کبھی مطلب ایسا یاد پڑتا ہے, بہت پہلے کی بات ہے, میں یوں کہیں دیوار پر یا کہیں یوں کر کے کھڑا ہوں گا, تو مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا اس طرح کھڑا ہونا سنت ہے؟ اس کی مہربانی کس نے پوچھ لیا, ورنہ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے, ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. صابن سے منہ بھی دھونا ہے تو وضو سے پہلے آدمی دھو لے, یہ بھی تو ممکن ہے نا, بعد میں وضو کرے پروپر طریقے پر, جو اس کا طریقہ یوں کر لے. اسی طرح ہاتھ کا بھی اگر یوں کر دے, تاکہ لوگوں کو غلط فہمیاں نہ ہو, یا عوام کی معلومات بہت کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کس عمر کی لڑکیاں بال کٹوا سکتی ہیں؟
جب ان میں کٹوانے کی صلاحیت آ جائے تو نہ کٹوائیں, باقی اب مدنی منیاں ہوتی ہیں, جو دیکھنے میں وہ لڑکا لڑکی عام طور پہ ایک لگتا ہے، بہت چھوٹے ہوتے نا، ان کا وہ لوگ وہ سر منڈا دیتے، تو وہ اس نے منڈایا تو اس کا منڈا نا تو کوئی حرج نہیں ہے، باقی اگر بڑی ہو گئی اب نہیں منڈوائے، عورت کے لیے تو لکھا ہے صاف کہ سر منڈانا حرام ہے، اور رہا کٹوانا تو کندھوں کے نیچے تو کٹوا سکتی ہے، کندھوں سے اوپر نہیں کٹوا سکتی، وہ احرام میں ایک پوروے کے برابر بال کٹوانے ہیں نا عورت کو چوتھائی سر کے احرام سے باہر ہونے کے لیے، لیکن سر منڈوانا حالانکہ مرد کے لیے افضل ہے لیکن عورت کے لیے حرام ہے، احرام کے باہر ہونے کے لیے سر منڈوانا، تو اس لیے عورت جو ہے وہ کندھوں سے نیچے بال رکھے گی، کہ اگر کندھوں کے اوپر بال آ گئے نا عورت نے کٹوا کے، اب نہیں اگے نہیں وہ الگ بات ہے، کٹوا کر اوپر کیے کندھوں سے تو یہ حرام ہے، یہ مرد کی مشابہت ہے، اور آج کل یہ بال کٹوانے کا رواج عام ہے، اور مدنی منیوں کو ابھی سے یہ تربیت دی جاتی ہے، انہیں گھروں میں اس طرح کے بال ان کے ابھی سے رکھتے ہیں کاٹ کاٹ کے، بڑی ہوگی تو بےچاری کیا کرے گی، ماں تو مر جائے گی سکھانے والی، یہ شاید یہ بیبی کٹ بال کٹواتی رہے، تو اس لیے وہ بچیوں کے بال بھی بڑے کندھوں سے نیچے رکھنے کا ہی اہتمام ہونا چاہیے، رکھتے بھی ہیں کندھوں سے نیچے، نہیں بھی رکھتے رکھتے بھی ہیں، مختلف گھرانوں کی مختلف مطلب وہ ترکیبیں ہوتی ہیں، رسمیں ہوتی ہیں یا فیشن ہوتے ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
محمد
صوفِ خدا عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا
ہے مجموع مدنی مذاکرہ
ہے مجموع مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ